مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے ہم حاضر ہیں، جس میں قرآن کریم کے متعلق ہم کچھ معلومات والی بھی باتیں سنتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلہ دیکھوں گا، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اعلی کلمۃ الحق کے لیے سلسلہ کروں گا، اور نیکی کی دعوت بھی دوں گا، برائی سے منع بھی کروں گا۔ حضرت سیدنا اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول تاخیر سے تشریف لائے، تو ہم نے عرض کی آج رات آپ دیر سے تشریف لائے، ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کا میرا ورد مجھ سے رہ گیا تھا، تو میں نے اسے پورا کیے بغیر آنا ناپسند کیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کس قدر قرآن کریم کی تلاوت کو پسند فرماتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا میرا ورد مجھ سے رہ گیا تھا، تو میں نے اسے پورا کیے بغیر آنا ناپسند کیا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی ضرور تلاوت کریں۔ ہم آپ کو یہاں پر قرآن کریم کی متعلق رموز اوقاف میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا تھا چند سلسلوں سے، بلکہ پہلے سلسلے سے ہی عرض کر رہا تھا، آج بھی دو رموز اوقاف آپ کو بیان کرنے ہیں۔ تو ذرا رموز اوقاف کا وہ جو ہمارا جو بنا ہوا تھا گرافکس، وہ ذرا دکھائیے مدنی چینل کی اسکرین پر، یہ ہے، یہ زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، اس کو مجوز پڑھیں گے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اب قرآن کریم میں یہ علامت کس طرح آپ کو نظر آئے گی، اس کے حوالے سے آئیے آپ کو ہمیں ہم قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ کیا وہ مقام بھی دکھاتے ہیں کہ جہاں آپ کو قرآن کریم میں یہ علامت نظر آئے گی، ذرا دکھائیے۔ ہاں، قلیلوں و ایا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو یہ ہے وہ علامت، تو اس کو پورا پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایک علامت۔ دوسری علامت جو آج آپ کو بتانی ہے وہ ہے سواد، جی ہاں، یہ علامت ہے، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ سواد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے، ملا کر پڑھنا، مگر یہاں یہ بیان کیا گیا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ قرآن کریم میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ علامت کہاں نظر آئے گی، آئیے وہ دکھاتے ہیں۔ جی یہ علامت آپ کو یوں نظر آئے گی، ایک بار پھر سمجھ لیجئے، یہ وقف مرخص ہے کہ علامتیں یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، معلوم رہے کہ سواد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عمران بھائی، آپ نے کل بھی اپنے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ صحیح انداز سے صحیح طور پر جو ہے وہ پڑھیں، تو اب جس کی عمریں ہی زیادہ ہو گئیں، کوئی جوان ہو گیا، کوئی بوڑھا ہو گیا، شرم آتی ہے قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں تو، یا پھر گھروں میں جو لیڈیز ہوتی ہیں، خاتون جو خواتین جو ہوتی ہیں، تو وہ کس طرح پھر جو ہے وہ اس طرح اپنا قرآن پاک پڑھیں، اس کا بھی کوئی حل دے دیں پھر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، قرآن کریم یہ ایک علم ہے، سیکھنا چاہیے، اور علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ایک عمر میں اس کا احساس ہو جانا کہ مجھے قرآن درست سیکھنا چاہیے، یہ خود ہی ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے. کہ آپ کی عمر اگر 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال تک ہے، خواہ اسلامی بھائی یا اسلامی بہن، دونوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو اول تو یہ اگر احساس بھی ہو جاتا ہے نا کہ یار میرا قرآن پاک درست نہیں ہے اور مجھے درست کرنا چاہیے، یہ ہوا پہلا احساس. یہ فیلنگ آپ کی جو پیدا ہو رہی ہے، یہ فیلنگ بہت اچھی ہے، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے جو آپ نے رکھ لیا. یہ پہلا زینہ تو جو آپ چڑھ گئے، اب دوسرے زینے پہ پاؤں رکھتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو گھبراہٹ یا شرم آ رہی ہے کہ یار میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میں کیسے سیکھوں، یا گھر کی اسلامی بہنیں ہیں کہ ہم کیسے سیکھیں. دیکھیں، آپ اگر سیکھنے کا ذہن بنا لینا تو پھر سیکھنا انشاءاللہ تعالی آسانی کی طرف لے کے چلے گا. مثال کے طور پر جیسے دعوت اسلامی کا شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، آپ اس میں چاہیں تو داخلے کے لیے اپلائی کریں تو وہ آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے سکھاتے ہیں. اب ہر کسی کو نہ یہاں داخلہ مل سکتا ہے، نہ ہر کوئی نیٹ کے ذریعے سیکھنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے. مدرسۃ المدینہ بالغات، یہ دعوت اسلامی کے مدارس ملک و بیرون ملک قائم کیے جاتے ہیں، جہاں الحمدللہ ہمارے اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو، اور مدرسۃ المدینہ بالغان یہ ہماری مساجد وغیرہ میں قائم کیے جاتے ہیں، جہاں اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک درست پڑھنا سکھاتے ہیں. اب دیکھیں، آپ اسکول یا کالج پڑھنے کے لیے بھی تو گھر سے باہر ہی گئے تھے نا، ٹیوشن تو گھنٹوں کے بعد کا سر پڑھانے کے لیے آتے تھے. تو آج بھی لوگ کسی نہ کسی چیز میں پروجیس، ابھی اب مدری چینل میں جیسے میں نے دیکھا ہے کہ مدنی چینل میں بھی کئی مجھے سے اسلامی بھائی ملتے ہیں جو مختلف کورسز کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا کورسز آج کل بہت سنائے چل رہے ہوتے ہیں، تو جناب میں یہ کورس کر کر آ رہا ہوں، تو وہ بھی 3-4 مہینے کا کورس کر کر آ جاتے ہیں. ایون کہ آپ نے ڈاکٹرز دیکھے ہوں گے، ڈاکٹرز بھی کورسز کرتے ہیں. تو اس میں میری مدنی التجا آپ سے ہے کہ اس میں شرمائی نہیں، شرم اس بات کی ہونی چاہیے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کیا جواب دوں گا اگر مجھے قرآن پڑھنے نہ آیا، میں اسی طرح بغیر قرآن پڑھے درست قرآن پڑھے اگر قبر میں اتر گیا اور مجھ سے سوال کیا گیا تو کیا ہوگا. دیکھیں، قرآن کریم اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرتا ہے. اب ہمیں تلاوت ہی نہ آئے، اور آئے تو غلط ہے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے جن پہ قرآن خود لعنت کرتا ہے. تو یہ جو درست قرآن نہیں پڑھتے اور غلطیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، ان سب کو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے، جس زبان میں نازل ہوا، جس طرح اس کو پڑھنا، یہ میں ساری وضاحت شروع میں کر چکا ہوں کہ رکنے کا، غنہ کا، ملانے کا، اظہار کرنے کے سارے قواعد ہیں، یہ سیکھیں. الحمدللہ ہمارے یہاں فرض علوم کورس کے جو درجے شروع ہوئے تھے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، یہاں براہ راست قرآن پاک کا یہاں درجہ لگایا جاتا تھا، صبح تقریباً 9:30 بجے مدنی چیئر پہ براہ راست دکھا دیتے. اب جن خوش نصیبوں نے وہاں سے براہ راست لیا ہو تو مدینہ مدینہ، ورنہ دیکھیں ذرائع موجود ہیں، ایسا نہیں کہ ذرائع موجود نہیں ہیں، یا کسی اور اچھے سنی قاری سے آپ قرآن پاک درست کروا لیں. اور رہی بات اسلامی بہنوں کی، دیکھیں اس کی بیسیکلی ذمہ داری سیدھی سی بات ہے ماں کی بھی تھی، بھائی کی بھی تھی، والد کی بھی تھی، کہ شوہر بیوی کو درست کرا دے، باپ بیٹی کو درست کرا دے، بھائی بہن کو درست کرا دے. اس طرح کوئی نظام بنتا تو کیا بات ہے مدینے کی. جی دوسری کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مبشر اتاری عرب امارات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نگرانی شورا آپ کا بیان مدینہ مدینہ. آپ کے حضور آپ سے یہ سوال میرا یہ ہے، بلکہ دو سوالات ہیں. پہلا تو یہ کہ کیا قرآن پاک کی کوئی آیات وغیرہ مس ہوئی ہیں قرآن پاک سے، یعنی کچھ مسنگ آیات وغیرہ کوئی ایسی ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ حدیث قدسی جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی تو رب کا کلام ہے، تو اس کو قرآن پاک کا حصہ نہ بنانے کا کیا حکم ہے، یا کیوں نہیں بنایا گیا اس کو، حالانکہ کلام تو وہ بھی رب کا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی قرآن پاک میں کوئی آیت مس نہیں ہے. قرآن پاک میں کسی قسم کی تبدیلی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالی نے خود ہی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور یہ ایک طے ہو. یہ ذہن بنا لیجئے کہ نہ کوئی صورت مس ہے، نہ کوئی آیت مس ہے، نہ کوئی حرف مس ہے. الحمدللہ قرآن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح نازل ہوا، جس طرح ترتیب پایا، آج ویسا ہی قرآن الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. ایک تو یہ بات، اور انشاءاللہ یہ قرآن حفاظت قرآن یہ پورا ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا اور کس طرح قرآن پاک کی آج تک حفاظت ہوتی آ رہی ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے میں ایک موضوع ہے، وہ وقت پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ حدیث قدسی، دیکھیے یوں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ محبوب اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں، یہ تو وہی کہتے ہیں جو ان پر وہی کی جاتی ہے. لیکن قرآن مجید کی آیت کریمہ کو الگ کیا گیا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو الگ کیا گیا ہے، اور اس میں بھی جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی کر کر ہمارے علماء نے اس کو الگ الگ کیا ہے. تو یہ تقسیم ماشاءاللہ علماء کرام کی ہے کہ حدیث حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ایک حدیث قدسی ہے کہ زبان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یوں حدیث قدسی کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر یوں کر کے آگے روایت بیان کی جاتی ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ہوں و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. اب چلتے ہیں شان نزول کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شان نزول پر جو آج آپ کو بیان میں کرنے جا رہا ہوں، اس کا تعلق قبلہ اول سے ہے. بیت المقدس کے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا، اس پر یہود نے، یعنی جب کعبہ مشرفہ کو قبلہ بنایا گیا، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ہوتی تھی، پھر کعبہ مشرفہ کا قبلہ، کعبے کو قبلہ کہا گیا، تو اس پر یہود نے طعن کیا کیونکہ یہ انہیں گوارا نہ تھا اور وہ نس کے قائل بھی نہ تھے. ایک قول پر یہ آیت مشرکین مکہ اور ایک قول پر منافقین کے حق میں بھی نازل ہوئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کفار کے یہ سب گروہ مراد ہوں، کیونکہ تان و تشنی میں سب شریک تھے، تانا دینے میں، تنگ کرنے میں سب شریک تھے. کفار کے تان کرنے سے قبل قرآن پاک میں اس کی خبر دے دینا یہ غیبی خبر ہے. تان کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ نہایت واضح بات پر معترض ہوئے، اور وہ آیت کون سی تھی کہ جو اس موقع پر نازل ہوئی؟ آئیے وہ آیت کریمہ سنتے ہیں، پھر اس کی انشاءاللہ مزید وضاحت کرتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے. تم فرما دو کہ پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے.
خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یہ ایک غیبی خبر تھی قرآن پاک کی کہ جب یہ قبلے کی تبدیلی کا جو واقعہ ہوا اس وقت قرآن مجید نے خبر دی کہ یہ اعتراض کریں گے اور انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہو گیا. اعتراض کیا کہ آپ کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمان کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے. تم فرما دو کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے, وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو قرآن مجید نے بڑے واضح تو بتائی, یہ جو قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ دوسرا پارا جو شروع ہو رہا ہے نا وہ اسی سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ آیت کریمہ کا یہ شان نزول تھا کہ یہ قبلے کی تبدیلی کے وقت یہ آیت کریمہ کا شان نزول بیان کیا جا رہا ہے. اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ ہے کہ بیوقوف و جاہل لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے یہ کہا گیا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ واقعہ سچ ہوا اور انہوں نے اعتراض کیا. اب یہاں جو بیوقوف لوگ کہا گیا اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا اور ہمارے موجودہ حالات اور واقعات پر بھی تھوڑا سا جائزہ ہمیں اس عنوان کے تحت آج لینا ہے. بڑی توجہ چاہوں گا میں مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین اس وقت ہیں. دیکھیں قبلے کی تبدیلی پر جو اعتراض ہوا وہ ان کو بیوقوف کہا گیا کہ انہوں نے یہ بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جناب یہ کیا ہو گیا کہ یہ قبلہ ان کا تبدیل ہو گیا. کیوں یہ کیوں اعتراض ایسا تھا کہ سابقہ انبیاء کرام نے نبی آخری زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان میں جو آپ کا ایک لقب ہے وہ لقب آپ کا بیان کیا گیا ہے ذل قبلتین دو قبلوں والے. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب یہ سابقہ جو پہلے جو انبیاء کرام تھے وہ یہ لقب بیان کرتے رہے کہ جو آخری نبی آئیں گے یہ دو قبلوں والے ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد نماز کے دوران ہی حکم ہوا کہ اپنا چہرہ اس طرف پھیر دو تو کعبے کی طرف چہرہ ہو گیا اور کعبہ ہمارا قبلہ بن گیا اور آج تک الحمدللہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے. تو یہ تو اس بات کی صداقت تھی کہ جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے جو پہلے انبیاء کرام تھے انہوں نے کی تھی. تو ان کی جو ان پر جو ایمان لاتے تھے ان کی جو قومیں تھیں ان کو تو تسلیم کرنا چاہیے کہ جی یہ تو ہمارے نبی کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ دو قبلوں والے ہوں گے اور یہ دو قبلوں والے ہوئے. یہ تو ان کی صداقت ان کی جو قول تھا اس پر یہ دلیل کے طور پر تھا. تو لہذا ان کو بیوقوف کہا گیا. یہ بیوقوف لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جیسے کوئی آج کل جو دور ہوتا ہے نا اس پر ہم تھوڑا سا غور کرتے کہ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر جو اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف کہا گیا تو اس سے ایک بات پتہ چلے گی. وہ پتہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بے جا اعتراض کرے وہ بھی احمق و بے وقوف ہے. اگرچہ دنیاوی کاموں میں وہ کتنا ہی منجاوا ہوتے ہیں بعض اوقات بڑے بڑے مطلب کہ وہ نامور قسم کے لوگ ہوتے ہیں مگر مشہور بھی ہوتے ہیں ان کی واہ واہ بھی ہوتی ہے چار آدمی میں ان کی بہت کہی سنی جاتی ہے پروفیشنل ہوتے ہیں لیکن بولنا بھی آتا ہے ان کو لیکن بس یہ قرآن پاک میں یا شریعت یا دین کی بہت واضح احکام اور بہت واضح حکمتیں ہوتی ہیں جن پر یہ اعتراض کر گزرتے ہیں اور طرح طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. تو کبھی آپ کو اس پر شراب پر کوئی کہتا ملے گا, تو کبھی کو سود پر کہتا کوئی ملے گا, تو کبھی کو پردے کے بارے میں بات کر رہا ہوگا, تو کبھی کو حیا کے بارے میں بات کر رہا ہوگا, کبھی کو اسلامی نظام کے بارے میں بات کر رہا ہوگا, تو کبھی کو وراثت کے بارے میں بات کرے گا, تو کبھی کو حدود اسلام کے بارے میں بھی یہ بات کریں گے, اس طرح کے اعتراضات کرتے رہیں گے. تھوڑا ہی عرصے پہلے میں نے ایک مضمون دیکھا تھا کہ جناب ہمارے ملک میں شراب کے معاملے میں جناب رعایتیں دینے کی باتیں ہو رہی تھی. اب بتائیے, اب شراب جس کو شریعت نے اسلام نے حرام قرار دے دیا, اس کو اس میں کوئی رعایت لانے کی بات کرے اور پھر اس کو مغربی دنیا سے ملائے, تو جو قرآن اور حدیث کے ارشادات ہیں, جو اسلام اور شریعت کی باتیں ہیں, اس کو تسلیم کرے نا. ہم بعض اوقات ایسے ممالک کی مثالیں لے کر آتے ہیں جن ملکوں نے بعض چیزوں کو عام کر کے خود اپنا ہی بیڑا غرق کیا ہے اور آج وہ ان چیزوں کو قابو نہیں کر پا رہے. کوئی بے پردگی کے حوالے سے اکساتا ہے, پردے کے پر اعتراض کرتا ہے, تو جناب سود پر بات کرو تو جناب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیا پتا. بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مذہبی شخص آپ کو کوئی بات کر رہا ہے, اس میں قرآن مجید کی آیت بیان کر رہا ہے, اس میں آپ کو حدیث بیان کر رہا ہے, اس میں حکمتیں بیان کر رہا ہے, 1400 برس تک جو علماء حق جو تفسیر بیان کرتے آ رہے ہیں, جو حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ایک شخص آپ کو واضح طور پر اس کے بارے میں ارشادات بیان کر رہا ہے اور آپ آج 4 کتابیں پڑھ کر بولو کہ نہیں یار ہماری سمجھ میں نہیں آتا, تو یہ درست نہیں ہے. ایسوں کو اس آیت کریمہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. جو بیجا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں بالکل بیجا اعتراض کی عادت نکال دیں. جو سود حرام ہے حرام ہے, شراب حرام ہے حرام ہے, پردے کے بارے میں جو احکامات سورہ نساء میں بھی ہیں, سورہ احزاب میں بھی ہیں, سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے, آپ قرآن پاک کو بغور پڑھے تو صحیح. اصل میں ایک طبقہ وہ ہے جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے صحیح معنوں میں, پتہ نہیں کہاں سے بیٹھ کر ان کو کس نے کوئی سی باتیں سمجھا دی ہیں سکھا دی ہیں. ارے خدا کے بندو قرآن کھول کے پڑھ تو لو ایک مرتبہ, دیکھ تو لو کہ آپ کا رب کیا فرما رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے دل و دماغ کے دریچے کھلیں گے اور آپ بھی قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے لگائیں گے, منہ سے چوبیں گے اور کہیں گے میرے رب کا کلام, میرے رب کا کلام, میرے رب کا کلام. اب پڑھے تو صحیح قرآن مجید کو, کسی کی سن کر اعتراض کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام پاک میں جو ہمیں بیان کیا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا ہے, ہمیں اس کو ماننا ہے. حدیث پاک میں جائے اس کو ماننا ہے. کوئی نظام وراثت پر بات کرتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں, کوئی اسلامی نظام پر بات کرتا ہے ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا, وہ حدود اسلام پر بات کرتے ہیں اور ان تمام تر باتوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج جو مسلمان ترقی نہیں کر رہے وہ ان وجوہ سے کر رہے. نہیں, آپ کی غلط فہمی ہے, معذرت کے ساتھ, برا مت مانیے گا, آپ کی غلط فہمی ہے. اسلام مسلمان جو آج کی دنیا میں ترقی نہیں کر رہے اس کی وجہ قرآن اور حدیث پر عمل نہ کرنا ہے, کیونکہ جس قوموں کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ قومیں تنزلی کا شکار ہیں. آپ صرف ان کی تھوڑی بہت اکنامکس دیکھ رہے ہیں, ان کی اکنامکس میں بھی پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. جو سرمایہ دارانہ نظام بنا ہوا ہے کبھی اس کا پوسٹ مارٹم کرے تو پتا چلے آخر کیا وجہ ہے کہ غریب غریب اور امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ ان ممالک میں جن کی دلیلیں دی جاتی ہیں وہاں پر ڈپریشن کا مرض بڑھ رہا ہے, وہاں پر ٹینشن کا مرض بڑھ رہا ہے, وہاں کینسر کا مرض بڑھ رہا ہے, وہاں ایڈس کا مرض بڑھ رہا ہے, وہاں پاگل کھانے زیادہ بن رہے ہیں, وہاں اولڈ ہاؤسز زیادہ بن رہے ہیں, وہاں پر طلاق کی ریشو زیادہ ہے, وہاں عورتوں پر ظلم و ستم زیادہ ہو رہا ہے, عورتوں پر تشدد زیادہ ہو رہا ہے, عورتیں قتل زیادہ ہو رہی ہیں, عورتیں مر زیادہ رہی ہیں, چائلڈ ابیوزمنٹ کے کیسز زبردست قسم کے وہاں ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہر جگہ کا میڈیا ایسا نہیں رہے گا ان کے ملک کے سارے معاملات کو کھول کر بیان کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو ریسرچز پڑی گئی ہیں وہ دیکھ لیجیے. دنیا میں جو کرپشن میں جو کرائم میں مبتلا ملک ہیں جو ٹاپ 10 ہیں, ان میں ایک ملک بھی آپ کو اسلامی نہیں ملے گا, آپ چیک کر لیجئے. تو اصل جو ہماری جو تنزلی ہے, ہمارا جو زوال ہے اور ہم جو ترقی نہیں کر پا رہے, اس کی وجہ ہمارے دین سے دوری ہے, اسلام سے دوری ہے, اور اس طرح کی اپنی عقل کو دخل دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام و دین پر پروپر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اب یہ جو قرآن مجید کی جو آپ نے آیت کریمہ جو اس وقت سنی, اس کے متعلق مزید کچھ عرض کر دوں کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے, یہ اعتراض کیا ان غیر مسلموں نے. تو یاد رکھیے, قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے, اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے. اب یہاں پر ایک تھوڑا سا تاریخی پس منظر بیان کر دوں کہ یہ بات ہماری نالج میں رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا, اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا. نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا ہے, بیت المقدس کا حج کبھی بھی نہیں ہوا. اور پھر جو یہ فرمایا, تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے, یہاں پر بڑی خوبصورت جواب دیا جا رہا ہے. اعتراض کا جواب دیکھیے, جواب یہ ہے کہ قبلے پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے, اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے. کسی کو اعتراض کی کیا کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے. وہ یہ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں, بلکہ ہم تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں. وہ جدھر منہ کرنے کا حکم عطا فرمائے گا ہم ادھر اپنا منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہوئی, اعتراض, اس کا جواب اور اس کے دلائل. یہ ہے قرآن کریم, یہ ہے میرے رب کا کلام. ایک اعتراض پر کتنا واضح جواب دیا. اس پر تو بہت ساری آیتیں ہیں, لیکن چلیں آج آپ کی دلچسپی بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گی. آپ کو مسجد قبلتین کی زیارت کراتے ہیں, اور ایک بہت خوبصورت سا مدنی گلدستہ ہے, یعنی وہ مسجد ہے جہاں پر قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنا چہرہ پھیر دو مسجد الحرام کی طرف. اور انشاءاللہ آپ کو آیت کریمہ بھی دکھائی جائے گی, سنائی بھی جائے گی, اور مسجد قبلتین کی زیارت بھی کروائی جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا, تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو, اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے, اور اللہ ان کے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں.
مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم مسجد قبلتین میں موجود ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی, اور یہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی, ابھی 2 رکعت ادا فرمائی تھی کہ بیت المقدس سے قبلے کی طرف یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا. اس مسجد کو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مسجد بنو سلیم بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہیں پر ہی قریب ہی بنو سلیم کا قبیلہ آباد تھا. اور یہ کیا پیارا واقعہ تھا کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کرتے کہ تمہارا دین ہم سے الگ ہے مگر قبلہ ایک ہی ہے، مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، میرے آقا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور میرے رب عز و جل کی طرف اس گویا یہ تمنا ہوتی کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ مشرفہ ہو جائے، اور یہ حکم نازل ہوا اور دو رکعت کے بعد قبلے کی طرف حکم ہو گیا اور مسلمانوں نے اپنا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف کر دیا۔ اعلی حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا خوبصورت شعر ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، الحمدللہ اب رہتی دنیا کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ وہ محراب بھی دیکھ لیجیے، آج بھی نشانی کے طور پہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی تھی، بڑی عشق کی بات ہے۔ دوران نماز نبی پاک نے رخ چینج کیا، صحابہ کرام نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، پیارے آقا نے رخ تبدیل کیا، سارے صحابہ جو جماعت میں شامل تھے سب نے رخ تبدیل کر دیا۔ بہرحال عشق کا بھی واقعہ اور نبی پاک کی رضا کس طرح یہاں پوری ہوئی، یہ واقعہ اسی مسجد میں پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی زیارت آپ سب کو بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس مسجد کی برکت نصیب فرمائے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ماشاء اللہ، یہ مسجد قبلتین کا تھوڑا سا تعارف اور وہاں کی کچھ زیارت آپ نے کی، مجھے کالز کا کہا گیا یا کچھ کالز لے لیتے ہیں۔
السلام علیکم
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وادی حسین نام ہے میرا، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی حاجی صاحب کو ایک صاحب نے کال کی تھی کہ وہ ہمیں شرم آتی ہے قرآن سیکھتے، تو میں 72 سال کا عمر کا بندہ ہوں، تو میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، اس میں شرم کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ یہ قرآن پاک کو صحیح درستگی کے ساتھ پڑھنے کی اور سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمت دے اور توفیق دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور جذبہ دے اور آپ کے لیے اس کے سیکھنے میں آسانی عطا فرمائے اور ہمارے جوانوں کو آپ کی کال سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال چلائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں خود بھی جو ہے قرآن شریف سیکھوں گا، اپنے والدہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ۔
ماشاءاللہ مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کا جزائے خیر دے، آپ کی ان کالوں سے ہماری ہمت بنتی ہے۔ جی ہاں، ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار لوگ سن بھی رہے اور سمجھ بھی رہے اور مان بھی رہے، یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو تو ہم نے قرآن درست پڑھنے پر ہی ترغیب دلائی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے کہ یہ چیزیں لوگ سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں اور قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خوشی ہوئی، اللہ آپ کو بھی دنیا آخرت میں خوشیاں نصیب کرے۔ قول چلائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد شہزاد عطاری ضیاءکوٹ۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ ماشاء اللہ، قرآن پڑھنا قرآن پڑھانا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، حدیث پاک کا خلاصہ۔ اور تم میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ الحمدللہ عمران بھائی، مفتیان اکرام کی آپ کے اس پروگرام کی ترغیب سے الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح پڑھنے، اس کو سمجھنے اور دوسروں کو بھی سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو رات اور دن 11ویں اور 12ویں کے صدقے ترقیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ قرآن سکھانے کا یہ سلسلہ کیا ہی بات ہے جناب، مختصر وقفے میں ہر کوئی سیکھ سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا، مردوں میں عورتوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو بھی قبول فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہ، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت حوصلہ افزائی کی اور اچھی اچھی نیتیں بھی آپ نے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بہتر جزا عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کی کامل محبت عطا فرمائے۔ میں نے نیت انشاءاللہ روزانہ ایک کوئی حکایت یا واقعہ قرآن پاک سے عشق و محبت کا، اس کی تلاوت سے عشق و محبت کا بھی بیان کروں، جیسے کہ آج ابتدا ہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے واقعے سے کی کہ خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سے کتنی محبت تھی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت کرو، حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ مجھے پڑھنے کا فرما رہے. ارشاد فرمایا، محبوب کا کلام ہے، دوسرے کے منہ سے سننا اچھا لگتا ہے. ہائے ہائے، یعنی اپنے رب سے محبت دیکھیے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اور میرے رب کا کلام میں کسی اور کے منہ سے سنوں مجھے زیادہ پسند آئے گا. کتنی پیاری بات ہے. ایسا بھی ہوا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے پڑھی ہیں یہ روایتیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی تلاوت ہوتی تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم بے حد رویا کرتے تھے. اتنا پیارا قرآن ہے. ہم اسے کھولے تو صحیح، ہم اسے پڑھے تو صحیح. اس میں اتنے مضامین ہیں. پیارے رب کریم نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اتنے سارے احکامات عطا فرمائے. میرے بندو، یہ حرام ہے، مت کرو. فلاں کی اجازت دی ہے، فلاں سے منع کیا ہے. مگر ہائے افسوس، ہم سے قرآن مجید کھولا بھی نہیں جاتا، کھول لیں تو پڑھا نہیں جاتا، پڑھ لیں تو سمجھا نہیں جاتا، اور اگر سمجھ بھی لیں عمل نہیں کر پاتے. ہماری حالت بہت بری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر اس ماہ رمضان کے صدقے میں کرم فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم درست پڑھنے کی، روزانہ پڑھنے کی. یہ میرے رب کا کلام ہے. جس طرح روزانہ آپ کام سے چھٹی نہیں کرتے، روزانہ کھانے کی چھٹی نہیں کرتے، روزانہ پینے کی چھٹی نہیں کرتے، بہت سارے کام ہیں جب روز کرتے ہیں، کیا میرے رب کا کلام روز نہیں پڑھ سکتے آپ؟ کر لیں نیت، روزانہ پڑھا کریں میرے رب کے کلام کو، پڑھا کریں. توفیق بھی اللہ ہی دے گا. ہے کلام بھی رب کا، پڑھنے کی توفیق بھی اللہ دے گا، اور پڑھے تو ثواب بھی اللہ دے. کیا اس کی قریبی ہے، اس کی قریبی ہے، اس کی قریبی ہے. میرا رب بڑا کریم بڑا رحیم ہے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب کرے. تو اتنا پیارا ہے یہ میرے رب کا کلام. حدیث پاک میں آتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی کہ دلوں کے زنگ کا کیا علاج ہے؟ ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور موت کی یاد. تو موت کی یاد بھی اور قرآن کریم کی تلاوت، یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت کا می برستا ہے، اور دلوں کا زنگ یہ دھلتا ہے. کال چلائیے.
میرا نام فاطمہ تاریہ ہے. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. میرے رب کا کلام، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور میرے لیے دعا فرمائے. میں پڑھائی میں دھیان رکھوں اور عالمہ بننا چاہتی ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، باب المدینہ کراچی سے فاطمہ عطاریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، آپ کو سنتوں بھری، عافیت بھری طویل زندگی دے، آپ کو آپ کی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے، اور آپ کو قاریہ بنائے، آپ کو عالمہ بنائے، آپ کو مفتیہ بنائے. اسلامی بہنوں کا عالمہ و مفتی بننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلامی بہنوں میں شرقی رہنمائی کے معاملات بڑے پیچیدہ ہیں. میری بڑی تمنا ہے کہ اسلامی بہنوں میں صحیح عالمہ اور مفتیہ ہو. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفتیہ بھی تھی، مفتی تھی، لیکن ہو واقعی مفتی. جو ہمارے مدنی ماحول کی اسلامی بہنیں جو درس نظامی وغیرہ کرتی ہیں، ماشاءاللہ ایک تعداد درس نظامی کر چکی، ان کو چاہیے کہ اپنی قابلیت میں اضافہ کریں، اور کچھ ایسا نظام بنائیں دار الفتح سنت کے ذریعے کہ وہ اپنی علم کو اور ان تمام چیزوں کو اور بڑھائیں اور ایک ایسے اسٹیج پر آئیں کہ انہیں دارالفتا اہل سنت کی طرف سے اگر اجازت ملے تاکہ وہ رہنمائی کر سکے امت کی. اسلامی بہنوں میں مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت ایسے مسائل ہوتے ہیں جو شاید اسلامی بہنیں مردوں سے نہیں پوچھ پاتی، لیکن پوچھنا تو پڑے گا جب شرعی احکام ہوں گے، گھر کے محرم کے ذریعے اپنے مسائل کی آگئی ہونی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے سلسلے کا ایک اور مرحلہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے قرآن کریم کی پیش گوئیاں. آئیے سنتے قرآن کریم کی پیش گوئی. پیش گوئی کا تعلق ہے یعنی کفار نہ دین اسلام کو ختم کر سکیں گے اور نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر کو روک سکیں گے. یہ قرآن مجید کی پیش گوئی ہے. اور یہ پیش گوئی قرآن مجید میں کہاں بیان کی گئی ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 سے بیان کی گئی ہے. آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا پڑے، یعنی اگرچہ برا مانے کافر.
اس آیت میں نور سے مراد دین اسلام یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں، کہ جو یہ بیان ہوا نا کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا پڑے برا مانے کافر. تو اس آیت میں نور سے برا دین اسلام یا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں، اور نور بجانے سے مراد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین مٹانا ہے، یا قرآن کو شائع نہ ہونے دینا، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو روکنا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل سے چیڑ جانا. تو فرما دیا کفار کی حرکتوں سے نہ دین ختم ہوگا، نہ اسلام کی شوکت میں کمی آئے، اور نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں فرق آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا اور آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کفار کی تمام تر کوششوں کے باوجود، اتنی کوششیں ہوتی ہیں جس کی اگر میں بیان کرنے جاؤں تو شاید بہت بڑا سلسلہ ہو جائے گا، تمام تر کوششوں کے باوجود دین اسلام کو صفائی ہستی سے مٹایا نہیں جا سکا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر کو روکا نہیں جا سکا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالی تیرا، ورفعنا لک ذکر، کہ ہم نے اے حبیب تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. تو اللہ تعالی کا یہ کرم ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے قرآن مجید کی یہ پیش گوئی ہے، اور الحمدللہ قرآن مجید کی پیش گوئی یہ اٹل ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، اس میں اترا